میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائے عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. دشت کو خواب گاہ کرتا ہوں. دشت معنی جنگل. جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں, 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 منزل پیش راہ کرتا ہوں, منزل عشق کی نامراد وادی میں, عشق کی نامراد وادی میں اپنے غم سے نباہ کرتا ہوں, اپنے غم سے نباہ کرتا ہوں, عشق کی نامراد وادی میں, عشق کی نامراد وادی میں اپنے سے نباہ کرتا ہوں, اپنے غم سے نباہ کرتا ہوں, جب کبھی دل سے آہ کرتا صبر کو شکوا گلا کیوں ہے, صبر کو شکوا گلا کیوں ہے, ضبط غم بے پناہ کرتا غم بے پناہ کرتا ہوں, صبر کو شکوا گلا کیوں ہے, صبر کو شکوا گلا غم بے پناہ کرتا ہوں, جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں, منزل پیش راہ کرتا ہوں. گریہ کیا ہے, گریہ
منزل پہ شراب کرتا ہوں.
الہامات ربانیہ سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. الہامات ربانی ۱۹۷۱ میں حج بیت اللہ سے واپس تشریف لانے کے بعد بوقت صبح ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں چند دوستوں سے عرض کیا کہ مطاف کی اس زمین کے لبوں کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدموں کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے. اس قطعہ زمین کے محاذات میں آسمان کا جو ٹکڑا ہے، اس دیدہ فلک نے ان مقدس ہستیوں کو یہاں طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. پس جس نے اس دیدہ فلک کو دیکھ لیا، جس نے ان حضرات کو دیکھا تھا، گویا اس نے ان حضرات کو دیکھ لیا، گویا یاد رکھنا بالواسطہ دیکھ لیا. بہت سے لوگ ایک گویا کا مطلب نہیں سمجھتے، یہ اصل نہیں ہے لیکن یہ نقل ہے، لیکن نقل کی برکت سے لیکن کیا عجب، اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب، نقل سے بھی ہو وہی فیض عطم. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شیخ ہوتا ہے نبی کے بعد، جو اولیاء اللہ آئیں گے آتے رہیں گے، وہ جو سنت اور شریعت کا پابند اور کسی اللہ والے کا اجازت یافتہ شیخ ہوتا ہے، شیخ کامل ہوتا ہے، شیخ کامل، وہ اس قوم کے لیے مثل نبی کے ہے. نبی نہیں ہے، نبی ہو بھی نہیں سکتا. اگر کھرب ہا کھرب اولیاء اللہ کی روحانیت ایک جگہ جمع ہو جائے، کروڑہا اولیاء اللہ کھرب ہا کھرب اولیاء جمع ہو جائے، ان کی روحانی قوت ایک جگہ ایک کیفیت ہو جائے، تو نبی تو کیا ہو، تو کسی ادنا سے ادنا صحابی کی روحانیت کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اور نبوت کا تو دروازہ بند ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں، الٹ پلٹ کر دیتے، نبی تو آ ہی نہیں سکتا، لیکن اپنے اپنے وقت پر جو شیخ کامل ہوگا، وقت کا ولی ہوگا، اس قوم کے لیے اس کا اس مراد یہ ہے اتباع، اس قوم کے لیے اس کی اتباع ایسے ہی کی جائے گی جیسے صحابہ نے نبی کی اتباع کی. اسے مراد اتباع ہے، درجہ ایسا نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اتباع اسی طرح کی جائے گی، ادب اسی طرح کیا جائے گا جیسا کہ صحابہ نے نبی کا کیا. یہ مراد ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، کہ اور بھی جگہ روایات ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو علماء ربانین ہیں اللہ والے، وہ نبی کے وارث ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء نے اپنا ورثہ درہم اور دینار نہیں چھوڑا بلکہ علم چھوڑا ہے، یعنی کہ ان پھر اس لحاظ سے ان کا وہی ادب ہوگا. تمام حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سورہ حجرات میں جو آداب نبی کے اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، اس سے تمام یہ مسائل استنباط کیے ہیں حدیث مبارکہ سے. بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور کوئی کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے، کوئی شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے، تو پھر بہرحال ناسمجھ لوگوں کے سامنے ایسے مضامین کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. بچے ہیں، چھوٹے، نا سمجھ ہیں، ان سے ایسی مضامین گاڑے نہیں بیان کرنے چاہیے. عام طور پر ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں تو یہ تو حضرت والا کے علوم، اس میں زبردست علوم ہیں. دوسرے یہ کہ اکثر حضرت کی مجالس میں اکثریت علماء کی ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے علماء، تو ان کے اعتبار سے حضرت یہ مضامین بیان کر فرمایا کرتے تھے جو ہضم بھی کر سکتے ہیں ان علوم کو، ان کے علوم بڑے تھے. تو حضرت ہمارے جو ہے وہ شیخ العلماء تھے، اس لیے پڑھ لیتے ہیں کتاب، لیکن ہر مضمون جو ہے وہ ہر آدمی سے کہنا، سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے، حکمت سے بات کرنی چاہیے، تو نہ سمجھ لوگوں کے ساتھ ایسی بات نہ کرنا چاہیے، خصوصاً جو بچے ہیں وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنی ہوتی. ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں چند دوستوں سے عرض کیا کہ مطاف کی اس زمین کے لبوں کو، اس زمین کے لبوں کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام، اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدموں کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے. اس قطعہ زمین کے محاذات میں آسمان کا جو ٹکڑا ہے، اس دیدہ فلک نے ان مقدس ہستیوں کو یہاں طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. بس جس نے اس دیدہ فلک کو دیکھ لیا، جس نے ان حضرات کو دیکھا تھا، گویا اس نے ان حضرات کو دیکھ لیا. گویا یاد رکھنا، یعنی بالواسطہ دیکھ لیا، واسطے سے دیکھا، یعنی اس آسمان کو دیکھ رہے ہیں جس آسمان نے ان کو دیکھا، تو گویا کہ ہم گویا ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ عشق و محبت کی بات ہے. ارشاد فرمایا کہ آپ کی، یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے لیے ایک بشارت ہے. حرم مکہ شریف قیام گاہ پر ایک رات میری اچانک آنکھ کھل گئی، پھر بہت سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی. بس میں سمجھ گیا کہ میاں بلا رہے ہیں. ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت ابھاگن مر گئیں، جگت جگت بورائے، پیو جے کا چاہے تا سوتت لیے جگائے. یہ ہندی شعر ہے. یعنی بہت سے محروم القسمت دنیا میں بھیک کا پیالہ لے کر پھر پھر کے پاگل ہو گئے، مگر کچھ نہیں پایا. مگر جب اللہ چاہتا ہے تو سوتے سے جگاتا ہے کہ اٹھ نالائق، چل نماز پڑھ، کہاں غافل پڑا ہے. لے تجھ کو نسبت مع اللہ کی عظیم دولت دیتا ہوں. دل میں پہلی بار شدید تقاضا ہوتا تھا اور بار بار ہوتا تھا کہ کعبۃ اللہ چل. بس رفقا کو محو خواب چھوڑ کر آہستہ سے اٹھا، حرم مکرم میں حاضر ہوا، طواف کیا، اور اس وقت اللہ نے دعا کی توفیق عطا فرمائی. ابھی یاد آیا کہ میرے شیخ نے بھی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اپنے گھر میں چند بندے ایسے عطا فرما دیجئے جو میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں اور آپ کا نام لینے والے ہوں، تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. میں نے بھی یہی مانگا کہ اے اللہ، اگرچہ اختر اس قابل نہیں ہے، لیکن آپ کا فضل قابلیت بھی پیدا فرما دیتا ہے. اپنے چند شہزادے عطا فرما دیجئے کہ یہ بھنگی جن کی خدمت کر سکے، کیونکہ بھنگی بھنگی ہی ہے اور شہزادے شہزادے ہیں. اب دعا کے الفاظ بھی ٹھیک سے یاد نہیں. اگلے دن 10 آدمی بیعت ہوئے، جن میں 4 عالم اور 1 حافظ اور باقی عام لوگ تھے. میں نے آ کر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب مدظ اللہ العالی سے عرض کیا تو حضرت مسکرائے اور بہت خوش ہوئے. پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب مدظ اللہ العالی سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی کیا دیکھتے ہو، اور دعا فرمائی، پھر اپنی انگشت شہادت چاروں طرف گھمائی. میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ میں نے آفاق عالم میں انگلی گھما دی ہے. حضرت نے کر کے دکھایا تھا کہ ایسے حضرت نے انگلی گھمائی تھی، اور فرمایا کہ ابھی کیا دیکھتے ہو، ابھی یعنی ابھی کیا دیکھتے ہو، ابھی تو بہت غلغلہ ہوگا. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ انگلی گھمائی نہیں ہے، گھموائی گئی ہے. حضرت نے یہ اس کا تفصیل سے تذکرہ اس میں لکھا ہے. ترجمۃ المصنف ایک کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، اس میں اپنے تمام واقعات خاص خاص حضرت نے لکھے تھے، اس میں یہ واقعہ بھی ہے. اس طرح روزانہ لوگ بیعت ہوتے رہے. 50 سے زیادہ لوگ بیعت ہوئے، جس میں بہت سے عالم اور 7 حافظ تھے. چونکہ یہ حج آپ کی والدہ کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے انشاءاللہ اس صدقہ جاریہ کا ثواب ان کو قیامت تک پہنچتا رہے گا. حضرت کی والدہ صاحبہ نے انتظام کیا ہوگا حج کا. حضرت بہت امیر آدمی تھے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت خاندانی، بہت ہی باوقار اور باعزت خاندان سے تھے، سید گرانے سے تعلق تھا، اور حضرت کے والد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب بڑے درجے کے ڈپٹی کلکٹر تھے ہندوستان میں، مگر اللہ کی محبت نے دل میں ایسا گھر کیا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی محبت قلب کے اندر پیوست ہو گئی کہ سارا خاندان، سارا پیسہ، سارا اپنا ملک وطن سب چھوڑ کے تقریباً 50 برس حضرت کے ساتھ رہے۔ مجھے یاد ہے جب شروع شروع میں حاضر ہوتا تھا وہاں، اور حضرت کا مزاج بہت ہی لطیف تھا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسا ہی مزاج تھا ہم نے سنا ہے، لیکن بعد میں تو حضرت علیل ہو گئے، اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزاج ایسا ہی تھا کہ چادر پہ ذرا سی سلوٹ برداشت نہیں ہوتی تھی، اور بہت ڈانٹتے تھے تو محبت میں ہی ڈانٹتے تھے، لیکن بعد میں بہت ہی زیادہ پھر محبت بھی فرماتے تھے، لیکن مزاج ایسا ہی تھا کہ پورے کمرے کی بھی ذرا بھی کوئی چیز نظر آ گئی، کوئی چیز مٹی یا کوئی چیز، تو بہت ناراض ہوتے تھے، طبیعت میں تھا نہیں حضرت کے، بہت ہی نفاست پسند اور بہت ہی پاک صاف رہنے والے، اور کھانے پینے میں بھی ذوق اعلیٰ تھا، تھے فقیر منش، جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پی لیا، جو مل گیا پہن لیا، لیکن مزاج بہت ہی لطیف تھا، ذرا سی بھی سلوٹ چادر پہ پڑ جائے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس کو ٹھیک کروں، پھر بیٹھتے تھے، اور ہر چیز نظم و ضبط سے رکھی بھی ہو، اور ہر چیز کی لکھت پڑھت ہوتی تھی، حتیٰ کہ دھوبی کو کپڑے جاتے تھے تو وہ بھی پوری باقاعدہ نوٹ بک میں نوٹ ہوتا تھا، جب آتے تھے کپڑے چیک ہوتے تھے، اور جو چیز کم ہوتی تھی وہ اس کو بتایا جاتا تھا، اور کھانے پینے کا بھی ایسا ذوق تھا کہ ہر چیز بالکل نپی ہوئی، جیسے گویا تول کے، اور تولا بھی کیا کہ وہ تولے اور ماشوں کا حساب اس میں، اور اگر ذرا بھی تغیر اس میں آ جائے مسالوں میں تو حضرت کو محسوس ہو جاتا تھا، اور کھانا حضرت سے کھایا نہیں جاتا تھا، پوچھتے تھے کہ کیا فلاں چیز نہیں ڈالی یا زیادہ ڈال دی، تو پھر پکڑا جاتا تھا وہ جو غلطی کرتا تھا کہ ہاں واقعی ہے ہم سے زیادہ ڈل گیا۔ چائے کا یہ حال تھا کہ چائے کا پانی اگر صحیح سے پکا ہوا نہ ہو، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مزاج تھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا، چائے بنا کے لائے ملازم خادم تو ایک ذرا سا چک کے واپس کرنے کی، پانی کچا ہے، دوبارہ لائے بیچارہ پانی کچا ہے لے جاؤ نہیں، پھر 3-4 بار جو پھر خوب پکا پکا کے پھر لایا تھا پیتے تھے، حضرت کا بھی یہی مزاج تھا، حتیٰ کہ جس کیتلی میں پانی کو جوش دیتے تھے، پکاتے تھے چائے کی کیتلی میں، اس کے ڈھکنے میں جو بھاپ جمع ہو جاتی تھی، اگر وہ الٹنے میں وہ شامل ہو گئی چائے میں تو حضرت کو محسوس ہو جاتا تھا کہ پانی چائے صحیح نہیں بنی، ٹوٹی کے اندر پانی اگر رہ گیا یا برتن میں پانی رہ گیا، اسی طرح دودھ کو اگر باسی دودھ کی چائے نہیں پی سکتے تھے حضرت، یہ قدرتی فطری بات تھی، توان ورنہ مزاج ایسا، یعنی توان ایسا تھا مگر ناگواری نہیں، یعنی حقارت کی وجہ سے نہیں، تحقیر نہیں، رزق کی یہ مزاج نہیں تھا، کیونکہ بڑے خاندان کے تھے اور بہت نازوں کے پلے ہوئے تھے، تو اگر ذرا سا پانی شامل ہو جائے تو چائے نہیں پی جاتی تھی، اور اسی طرح سے دودھ اگر فریج کا رکھا ہوا نہیں استعمال فرماتے تھے، باہر کا رکھا ہوا تو ٹھیک ہے وہ تو کوئی بات نہیں، 2-3 بار استعمال ہو گیا، لیکن فریج کا دودھ استعمال نہیں فرماتے، پی نہیں سکتے تھے تباً، وہ ذرا سا کسی نے سوچا کہ ان کو کیا پتہ چلے گا، کوئی آیا تھا نیا، انہوں نے سوچا ان کو کیا پتہ چلے گا کہ فریج کا دودھ ہے، میں ڈال دیتا ہوں اس میں، انہوں نے ڈال دیا، حضرت نے فوراً منہ لگاتے واپس نے کہا فریج کا رکھا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں جھوٹ بول دیا اس نے کہ نہیں، تو حضرت نے پھر کھڑے ہو گئے، بہت ڈانٹا اس کو، بہت ناراض ہوئے، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس نے فریج میں سے نکال کے ڈالا ہے دودھ، اس قدر طبیعت میں لطافت اور مزاج میں نزاکت تھی, اور ایک بات اور بتانے والا تو بھول گیا. خیر, یہ سب جو کچھ بھی تھا وہ بعد میں ہمیں یہ ہوتا تھا شروع میں کہ حضرت تو اس میں ایسی جو ہے چیز میں حضرت بہت نزاکت فرماتے. بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ جس آدمی میں دین کی قیمت ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارا دین سکھاتا ہے, لطافت بھی, نزاکت بھی, طہارت بھی, نفاست بھی, تو وہ سب یہ اس کا سارا تھا نظام. ہم سمجھے ہی نہیں, بیوقوف تھے کہ یہ کیا نظام ہے. ذرا سا یہ ہو گیا تو ناراض, ذرا سا بعد میں پتہ چلا کہ یہ کیا چیز تھی. یہ آپ کسی واز کو اٹھا کے دیکھ لیں, 109 واز حضرت والا کی صحت اور حیات میں شائع ہوئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضرت ایک ایک عبارت کو 10-10 بار کتابوں میں دکھواتے تھے, اور جو بات بھی ہوتی تھی اس کا جو حوالہ حضرت والا دیا کرتے تھے وہ باقاعدہ کتاب سے نوٹ کر کے. حالانکہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی ایسی زبردست یادداشت تھی, حافظہ بہت قوی تھا, آخر سانس تک حضرت کی یادداشت بالکل متاثر نہیں تھی, میں اس کا گواہ ہوں. حالانکہ شدید علیل ہو گئے تھے آخر میں, لیکن حضرت سب سمجھتے تھے. لیکن جو ہے وہ یہاں پر یہ معاملہ تھا کہ کسی کا پھر بھی جو ہے وہ کتابوں کے حوالے لکھا کرتے تھے. پھر جب وہ مسودہ تیار ہو جاتا تھا, اور شروع میں تو کیسٹ سے خود ہی لکھا کرتے تھے, حضرت والا کے لیے کیسٹ بھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لایا کرتے تھے. جب اسٹیل مل میں حضرت کام کرتے تھے تو جب ہی وہ بعض دن سیدھے وہاں بولٹن مارکیٹ سے جا کے, اور پورا جو ہے کارٹن جاپانی کیسٹ کا, ٹی ڈی کے اس زمانے میں چلتا تھا وہ, سب سے مہنگا اور سب سے اعلیٰ, پورا کارٹن لے کے آتے تھے. اسی کے یہ جو ہے یہ حضرت کی برکات ہیں کہ یہ حضرت ہی کے ممنون احسان ہے, تمام مواعظ حضرت ہی ٹیپ کیا کرتے تھے, کوئی ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں حضرت کے پاس. حضرت کے پاس ایک وہ منی کیسٹ ریکارڈر ہوتا تھا, اس میں حضرت پورا پورا بیان, بلکہ حضرت کی ہر بات کو ریکارڈ کر لیتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتیں, بڑے بڑے ملفوظات, چھوٹے ملفوظات, جہاں حضرت نے لب کھولے اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فوراً ریکارڈر پہ لگا دیا اس کو. اس طرح یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں, سب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور بھی کوئی اگر معاون ہو تو ہو سکتا ہے, لیکن اس سے میرے معلومات میں 95-99% کام سب حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو دینی معاملات میں اس قدر تحقیقات کیا کرتے تھے. پھر وہ بار بار کیسٹ کو کھولنا, اور ہاتھوں کے اندر گڑھے پڑ گئے تھے انگلیوں میں, خطوط کے جوابات لکھنے میں, اور کیسٹ ریکارڈر کو بار بار آن کرنا, پھر اس کو وہ کرنا بٹن دبانے میں. آج کل تو ٹچ سسٹم آ گیا, پہلے یہ نہیں تھا. پہلے تو باقاعدہ بٹن کو دبانا, پھر اس کو اسٹاپ کرنا, اور وہ جملہ لکھنا, پھر اس کے بعد اس کو دبانا, پھر جملہ لکھنا, یہ ہزاروں بار ایک بیان میں کھول بند کرنی پڑتی. پھر اس کے بعد اس کی چیکنگ ہوتی تھی کہ یہ صحیح لکھا ہے یا نہیں. اب ریکارڈر چل رہا ہے اور دیکھتے جا رہے ہیں. سب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارا کام خود کیا کرتے تھے 100%. پھر اس کے بعد وہ کتابت کے لیے جاتا تھا پہلے, اس کے بعد تو وہ کمپیوٹر کمپوزنگ شروع ہو گئی. اس زمانے میں کتابت پہ جاتا تھا, پھر وہ پورا چیک ہوتا تھا, کتابت کی غلطیاں خود حضرت نکالتے تھے. پھر وہ چلا گیا کاتب کے پاس, پھر آیا واپس, پھر چیک کیا, جب تک مکمل اطمینان نہ ہو جاتا تھا. 10-10 بار 12-12 بار حضرت اس کو چیک کر کے, ایک ایک غلطی جب تک درست نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک حضرت کو چین نہیں آتا تھا. پھر جا کے کہیں وہ واز چھپتا تھا, مہینوں میں جا کے ایک واز چھپتا تھا. اس طرح سے یہ 109 واز چھپے ہیں. اس کے بعد یہ کمپیوٹر بھی آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے خدام بھی دے دیے, انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. پھر حضرت اس کو آخری واز تک حضرت نے خود نظر ثانی کر کے پھر چھپایا. ابھی جو مواعظ اختر ہیں وہ 80 یا 84 واز حضرت نے لیٹے لیٹے ڈائلسس کی حالت میں, اور بعض آخر دنوں کے اندر تو حضرت سے خود تو اٹھ ہی نہیں سکتے تھے. کپڑے پہ یہ لوگ جو خدام ہیں ایک چادر بچھائی رہتے تھے نیچے بستر پہ, اور حضرت کو اس چادر کے ذریعے سے اٹھایا جاتا تھا کیونکہ جلد اتنی نازک ہو گئی تھی کہ ذرا سی رگڑنے سے جلد میں خراش آ جاتی تھی, چھل جاتی تھی, ہے نا. اور یعنی اتنی جلد اتنی نازک ہو گئی تھی آخری دنوں میں, اور کھانا بھی کھایا نہیں جاتا تھا. اور لکوڈ پہ آخری دنوں میں لکوڈ پہ آ گئے تھے, تو چادر کے ذریعے حضرت کو اٹھا بٹھاتے تھے. لیکن حضرت کی یہ حالت تھی کہ آخری سانس تک, آخری ایک دن پہلے تک تو حضرت لیٹے لیٹے اور اوپر ہاتھ کر کے لیٹے ہوئے لکھ رہے ہیں, لیٹے لیٹے اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں. ذرا کوئی کر کے دیکھے, 2-4 منٹ لیٹ کے اور کوئی چیز وہ لے لے, کلپ بورڈ جس پہ لکھتے ہیں, رائٹنگ بورڈ, اور اس پہ پین سے الٹ یعنی سیدھا لیٹ کے لکھے اوپر ہاتھ اٹھا کے. تو میں تو کر کے دیکھا, مجھے اس سے 2 منٹ بھی ہاتھ اوپر نہیں اٹھتے, تھک جاتا. اور حضرت کی عمر مبارک کتنی ہو گئی تھی اور کس قدر بیماریاں تھیں, بہت سے عوارض تھے, مگر حضرت نے آخری غالباً آخری ایک دن پہلے تک یا 2 دن پہلے تک اسی طرح سے واز لکھ لکھ کے 84 واز حضرت نے کیے. بہرحال یہ سب باتیں تو ضمناً آ گئیں, پتہ نہیں کہاں سے میں کہنا شروع کر دیا. ہاں, یہ حضرت والا کی والدہ صاحبہ نے جو انتظام کیا تھا حج کا اس کے بارے میں, اور پتہ نہیں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, بہت یاد آئی تھی, لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے, جو بات کے نکلوانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہی نکلواتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ اس صدقہ جاریہ کا ثواب ان کو قیامت تک پہنچتا رہے گا. یہ دیکھیے, انہوں نے انتظام کیا اور وہاں جو لوگ بیعت ہو گئے اور پھر ان سے دین پھیلا, تو یہ جو ہے وہ شروع جس نے انتظام کیا حج کا, تو وہ باعث بنا حج کا, اور اس حج پہ یہ سب ساری نعمتیں ملیں. تو جو آدمی کسی بھی نیکی میں تعاون کرتا ہے, وہ حدیث پاک میں ہے کہ اس عمل جس کو وہ تعاون کرے جس کے لیے, یا جس کو دین کی بات سنائے اور وہ عمل پہ آ جائے, تو سنانے کا ثواب تو الگ ملے گئی, لیکن اگر عمل کرنے لگ جائے گا تو اس کے عمل کا ثواب جو بتانے والے کے بھی کھاتے میں, جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کے کھاتے میں بھی پورا پورا لکھا جائے گا, ذرا بھی اس میں سے کم نہیں کیا جائے گا. نہ عمل کرنے والے کے حصے میں سے نہیں دیا جائے گا, بلکہ اس کو اس کے عمل کا پورا ثواب ملے گا, اور کہنے والے کو اس کے عمل کا پورا پورا ثواب ملے گا. اس طرح سے اگر یہ سلسلہ آگے چل گیا اس کے ذریعے سے, جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری امت کے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے خود بخود, کیونکہ آپ ہی اسلام لے کر آئے تھے دنیا میں, آپ ہی باعث بنے ہمارے ایمان کا, تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے تمام نیک اعمال کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا. اسی طرح جو آدمی دین کی بات کسی کو سناتا ہے, سکھاتا ہے, کسی عمل پہ آ جاتا ہے, اس کا پورا, تو یہاں یہ حضرت فرما رہے کہ حج کے بھیجنے کا انتظام کیا تو حضرت والا کے جتنی نعمتیں ملیں وہ سب کا جو ہے اجر و ثواب ان کو بھی پورا پورا ملے گا. پھر حضرت ہردوئی دامت برکاتہم نے حکم دیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریر کیا کرو. اس زمانے میں یہ پابندیاں نہیں تھیں, اب تو پابندیاں ہو گئیں, اب تو 4 آدمی 5 آدمی کا جمع ہونا وہاں مشکل ہے. اسی لیے وہاں انشاءاللہ ہمارے حضرت کا سفر ہونے والا ہے عمرے کا, تو وہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جگہ ہمیں دلا دے جہاں پہ یہ پابندیاں نہ ہو یا پابندی اٹھ جائے, ورنہ تو وہاں پھر پابندیاں ہیں تو بس مشکل سے حرم شریف میں ملاقات و زیارت ہو جاتی ہے حضرت کی, اور ہوٹل میں مشکل ہوتا جا رہا ہے, پچھلے سفر میں بھی کافی پریشانی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے پریشانی کو, اور اللہ تعالیٰ وہاں آسانیاں فرما دے. تو فرمایا کہ ایک صاحب اور ایک صاحب کو خط لکھا، حضرت کا وہ خط میں نے برکت کے لیے رکھ لیا ہے، لکھا کہ ان سے تقریر کرائیے، بہت زیادہ نفع کی توقع ہے. یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا. اگرچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب دامت برکاتہم اور دنیا کے بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، لیکن اس گمنام و بے نام و نشان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا. لوگ احقر کی تقریر سنتے تھے اور رقت و گریے سے ان کا عجیب عالم ہو جاتا تھا. پھر کوئی شخص تنہا بیت ہونے نہیں آتا تھا، بلکہ چار پانچ ساتھیوں کو لے کر آتا تھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو، رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نسبت اقوا نصیب فرما، نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما، اور ہمارے دونوں جہان بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.